الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن اور اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب ہم نے پھیر دیا جب ہم نے متوجہ کر دیا آپ کی طرف جن کی ایک جماعت کو یستمعون القرآن وہ غور سے قرآن سننے لگے فلما حضروه پھر جب وہ حاضر ہوئے موقع تلاوت پر جہاں تلاوت ہو رہی تھی وہاں جب وہ حاضر ہوئے یا جب وہ حاضر ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قالو انصتو تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ اور خاموش ہو کر غور سے قرآن کو سنو فلما قضی پھر جب تلاوت ختم کر دی گئی جب تلاوت ختم ہو گئی ولوا الی قومہم منذرین تو وہ واپس ہوئے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر قالو وہ گئے اپنی قوم کے پاس اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومنا، یہ ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق و الی صراط مستقیم، جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیب داعی اللہ، اللہ کے داعی کو لبیک کہو، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو. اور اللہ کے داعی سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے داعی یعنی اللہ کی طرف بلانے والے قرآن کو قبول کر لو، یا اللہ کی طرف بلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لو. وآمنوا به، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے، اور تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو لبیک نہیں کہے گا اللہ کے داعی کو، جو اللہ کے داعی یعنی قرآن یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے، یعنی زمین میں بھاگ کر کسی جگہ چھپ کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو عاجز نہیں کر سکے گا. اس کا یہ خیال غلط ہوگا کہ چلو میں اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کا انکار بھی کر دوں، قبول بھی نہ کروں، اور میں کہیں بھاگ کر کے چھپ جاؤں گا. جسے دنیا کا مجرم ایک ملک میں جرم کر کے دوسرے ملک میں پناہ لے لیتا ہے، تو فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں کسی بھی جگہ پر بھاگ کر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی گرفت میں نہیں آ سکے گا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ دوست بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے. اولئک فی ضلال مبین، تو نہ وہ خود بھاگ کر چھپ سکے گا، اور اگر بھاگ کر چھپ نہیں سکتا تو کوئی حرج نہیں، مدد کرنے والے ایسے ہیں کہ حکومت کی مجال کیا ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالے، یہاں ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے اور مدد کرے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، تو ایسے لوگ جو اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پا سکتے، پھر بھی وہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے اور ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہے، کھلم کھلی گمراہی میں. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں حق تعالی شانہ نے بطور نمونے کے قوم عاد کا تذکرہ کیا، اور کفار مکہ اور مشرکین نے مکہ کو دعوت فکر دی کہ تمہارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول نہ کرنا، اس کی سب سے بڑی وجہ تمہارا کبر اور تمہاری ضد ہے. تو تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ اونچے درجے کے کبر میں مبتلا تھے، اور جو تم سے زیادہ ضدی تھے، اور یہ کبر اور ضد جو ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا عامل یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، مال ہے، اولاد ہیں، اسباب ہیں، کھیتی ہیں، قوت ہے، طاقت ہے، انفلوئنس ہے، وجاہت ہے، تو تمہارا تکبر اور تمہاری ضد بھی اسی پر مبنی ہے۔ تو تکبر اور ضد جن چیزوں پر مبنی ہوتا ہے، وہ چیزیں جتنی ہم نے ان کو دی تھی اتنی تمہیں نہیں دی ہے۔ تو جن عوامل کی وجہ سے تکبر وجود میں آتا ہے اور پھر اس تکبر کی وجہ سے ضد وجود میں آتی ہے، وہ عوامل جتنے ہوں گے، وہ وسائل جتنے ہوں گے، تکبر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو قوم عاد کے پاس تکبر کے عوامل بھی بہت زیادہ تھے، تکبر کے وسائل بھی بہت زیادہ تھے بنسبت تمہارے۔ کانوا اشد منکم قوتا و آثارا فی الارض ہم احسن و اساسا و رئیہ۔ اور تمہیں جو وسائل دیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر تم میں یہ تکبر آ رہا ہے اور تکبر کے نتیجے میں ضد، وہ تو ان کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ وما بلغو معشار ما آتیناہم، ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تہس نہس ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، سوائے ان کے مکانات کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ عذاب آیا اور جب عذاب آ کر کے چلا گیا تو اس کے بعد کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی تھی سوائے ان کے مکانات کے۔ اور یہ مکانات بھی اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو، اگر اللہ چاہتے تو مکانات کو بھی نیست و نابود کر دیتے، زمین میں دھسا دیتے، لیکن اللہ اپنی قدرت بتلا رہے تھے کہ جب وہ گھس گئے اپنے گھروں کے اندر تو آندھی اور ہوا جو چل رہی تھی بس وہ دروازے کو توڑتی تھی، اور دروازے کو توڑ کر ایک ایک کو اندر سے اٹھا کر کے اوپر لے جاتی تھی اور پٹکتی تھی۔ گھر کو کچھ نہیں ہوتا تھا، در و دیوار کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ جو ڈرا رہے ہیں کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، اور پھر 1400 سال تک جو منکرین آتے رہے ان سب کے لیے یہ ڈرانا ہے، ہمارے لیے بھی یہ ڈرانا ہے کہ مجرم مت بننا، اس لیے کہ جو بھی مجرم بنتا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈرانا محبت والا ہے۔ جسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو ہماری بستی میں فلاں لڑکا جو ہے نا، وہ تمہاری طرح ہی سستی کیا کرتا تھا، آج دیکھو اس کی حالت کیا ہے، فنا کی حالت دیکھو، فنا کی حالت دیکھو، تمہارا بھی ایسا ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ یہ باپ دہشت پیدا نہیں کرتا، ڈرانے کا مطلب یہ ہے۔ نذیر اور منذر اس کو کہتے ہیں اور انذار اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح ڈرائے کہ جس کے نتیجے میں آگے جو برا انجام آنے والا ہے اس سے بچ جائے۔ تو یہ شفقت والا ڈرانا ہے، یہ ٹیرر پیدا کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ چاہتے تھے کہ قوم عاد کے واقعات سن کر، قوم ثمود کے واقعات سن کر، قوم مدین کے واقعات سن کر یہ میرے بندے ایمان قبول کر لے اور برے انجام سے بچ جائے، یعنی دشمنوں کے ساتھ بھی اتنی شفقت۔ اور پھر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے آگے یہ کہنے کے بعد کہ دیکھو جتنے وسائل ہم نے ان کو دیے تھے تمہیں نہیں دیے، اس کے باوجود بھی ان کو جو کچھ ہم نے دیا تھا کچھ کام نہیں آیا، اور حق تک پہنچنے کے جو وسائل دیے تھے، آنکھیں، کان، دل، دماغ، وہ بھی کچھ کام نہیں آئے۔ اور یہ صرف قوم عاد
اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے. اور بھی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى, یہ یمن کی طرف ہے قوم عاد, اور شام کی طرف جب تم سفر کرتے ہیں تو راستے میں لوط کی قوم لوط کی آبادی آتی ہے, راستے میں قوم سمود کی آبادی آتی ہے, اس کے کھنڈرات کو تو تم دیکھتے ہو وہاں سے تم گزرتے ہو, بحر میت کے پاس سے, ڈیڈ سی کے پاس سے گزرتے ہو اور قوم لوط کی بستیوں کا انجام دیکھتے ہو. آج بھی ڈیڈ سی اور بحر میت کے اوپر جو اس عذاب کی نحوست کی ظلمتیں نظر آتی ہیں وہ تم دیکھ سکتے ہو. آج بھی سمندر کے کنارے پر جب جاتے ہیں تو ایک رونق محسوس ہوتی ہے. اب جائیے بحر میت پر, ڈیڈ سی کے اوپر جا کر دیکھیے. آج بھی وہاں جو جاتا ہے اسے ایک ڈراؤنی کیفیت محسوس ہوتی ہے, وہاں وہ رونق نظر نہیں آتی. تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى, جو نیچے والے اوپر والے دائیں بائیں بہت لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, اور آیات کو پھیر پھیر کر ان کے سامنے بھی بیان کیا تھا. لیکن ان آیات پر غور و فکر کرنے کے جو وسائل ہم نے دیے تھے, آنکھیں, کان, دل, دماغ, اس سے انہوں نے تعصب کے پردے کو نہیں ہٹایا. آج بھی کسی بھی اختلاف کے موقع پر بھی اگر تعصب کا پردہ ہٹائے, یہ بغیر کوئی کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں سمجھ پائے گا. تو ان سب قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا, اور جب ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کے معبودان باطلا جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے اور جن کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کی, کچھ نہیں کر سکے. بل ذلوا عنہم, وہ گم ہو گئے, وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے. نظر کیسے آئیں گے جب ان کا وجود ہی نہیں ہے. وَذَلِكَ يَفْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, یہ تو ان لوگوں کا جھوٹ تھا, خود انہوں نے گھڑا ہوا تھا. اب آگے اللہ جل جلالہ وَعَمَّنَ وَالُهُ, جنات کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرنے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. اور قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. جیسے اوپر قوم عاد کا واقعہ ایک مقصد کے تحت بیان کیا, یہاں جنات کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی ایک مقصد کے تحت بیان کیا جا رہا ہے. قوم عاد ہلاک ہوئے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے, تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ آگے یہ بتلا رہے ہیں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو کہ قوم عاد بھی قابل ملامت اور تم بھی قابل ملامت, اس لیے کہ جن میں فطری غرور ہوتا ہے, وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے, جن میں فطری غرور اور جن میں فطری تکبر ہوتا ہے, تو فطری غرور اور فطری تکبر کے ہونے کے باوجود بھی جب تعصب کے پردے کو ہٹا کر کوئی ہماری کتاب کو سنتا ہے تو وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد نہیں, اسی لمحے ایمان قبول کر لیتا ہے. کاش کہ تم بھی یہ کرتے. جنوں کی جنس الگ, جنوں کی قوم الگ, جنوں کی زبان الگ, پھر متمرد غرور اور تکبر والے آگ سے بنے ہوئے, اور تم انسان مٹی سے بنے ہوئے جس میں پستی ہوتی ہے, جس میں توازو ہوتی ہے. تکبر اور غرور تمہارا فطری خاصہ نہیں ہے. اور پھر ہم جنس, ایک جنس کے, تم ہی میں سے رسول بھیجا, ایک جنس, ایک قوم, ہم زبان. کاش کہ یہ جو تعصب کا پردہ, یہ پریجوڈس کا پردہ جو تم نے بیچ میں ڈال رکھا ہے اسے ہٹاتے اور ہٹا کر کے توجہ کرتے تو یہ قرآن تمہارے دلوں کو بھی ضرور متاثر کرتا اور دیر نہ لگتی. تو انہیں گویا ایک قسم کی آر دلائی جا رہی ہے، شرم دلائی جا رہی ہے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو ملامت کی جا رہی ہے اس قصے کے ذریعے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کا تذکرہ کیجئے جبکہ ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت کو. یہ جن جو ہے، جن یہ بھی ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح جن بھی ایک مخلوق ہے. اور جن کا معنی ہی ہے پوشیدہ ہونا، پوشیدہ چیز. جنین کو جنین اس لیے کہتے ہیں، جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، اور جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، وہ پیٹ میں ہے. تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا. اور محققین علماء نے لکھا ہے کہ اول تو یہ کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتا، اور اگر نظر آتا ہے تو وہ کسی دوسری شکل میں نظر آتا ہے، اپنی اصلی شکل میں نہیں. انسان کی شکل میں نظر آئے گا، گھوڑے کی شکل میں نظر آئے گا، سانپ کی شکل میں نظر آئے گا، اپنی اصلی شکل میں نہیں. اس لیے کہ شکل و صورت اس کی ایسی ہے کہ انسان میں تاب ہی نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھ سکے. تو اول تو یہ کہ وہ نظر نہیں آتا، اور اگر نظر آتا ہے تو اپنی اصلی صورت میں نہیں. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے جنات پیدا ہو چکے تھے، فرشتے بھی پہلے پیدا ہو چکے تھے، جنات بھی پیدا ہو چکے تھے. اور جس طرح اللہ تعالی شانہ نے انسانوں کو مکلف بنایا ہے، اسی طرح جنات کو بھی مکلف بنایا ہے. مکلف کا مطلب ذمہ دار. جانور مکلف نہیں ہے. جانور اگر کسی کے کھیت میں گھس جاوے اور اس کا چارہ کھا لے تو جانور کو کوئی گھسیٹ کر کورٹ میں نہیں لے جاتا، وہ جانور کے مالک کو لے جاتے ہیں. اس لیے کہ جانور کا مالک ذمہ دار ہے، جانور ذمہ دار نہیں ہے. انسان مکلف ہے اور جن بھی مکلف. لیکن اللہ تعالی شانہ نے جنات کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا. سب سے پہلے رسول جو مبعوث ہوئے جنات کی طرف وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ رسول الثقلین ہیں. آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنات کے بھی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو جنوں کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا. ارسل تو الی الخلق کافہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ مجھے اللہ تعالی شانہ نے تمام مخلوق کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے. راجح قول یہ ہے کہ آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کو بھی آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. تو آپ رسول الثقلین ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب انسان بھی مکلف وہ بھی مکلف، تو اس سے پہلے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان سے اپنی مرضی کے کام کیسے کرواتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ مکلف نہیں تھے؟ اس وقت تک وہ ایک آزادی کی زندگی گزارتے تھے؟ نہیں، مکلف نہیں تھے. ان کی طرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہی کی جنس میں سے پیغام لے کر کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے، لیکن یہ انبیاء نہیں ہوتے تھے. ان کو منذرین کہا جاتا تھا، ڈرانے والے. ان کے سروں کے اوپر نبوت کا تاج نہیں تھا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صرف انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں. کل انبیاء جو 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں کم و بیش، یہ صرف انسان ہیں. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے نظام ایسا بنایا کہ اس زمانے کا جو پیغمبر ہوگا اس کے اوپر کچھ جن ایمان لاتے ہوں گے اور پھر وہ جو ہے منذر بن کر اپنی قوم کی طرف جاتے ہوں گے, یا یہ کہ جو بھی شکل ہوتی ہوگی اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہوں گے, فرشتے کو بھیج کر کے کہتے ہوں گے لیکن نبی نہیں منذر, اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی ہزاروں سال تک یہ سلسلہ رہا کہ ان میں منذرین منتخب ہوتے تھے اور وہ اپنی قوم کو صحیح راستے کی طرف بلاتے تھے اور صحیح راستہ بتلاتے تھے. اسی لیے یہاں قرآن نے بھی کیا کہا, فلما قضیہ, جب تلاوت کلام پاک سننے سے وہ فارغ ہو گئے, ولو الى قومہم منذرین, اس لیے کہ ان کے یہاں یہی منذر ہی کہا جاتا تھا جو سیدھے راستے پر بلاتا تھا, تو وہ ایمان لے آئے اور ایمان لا کر کے اپنی قوم کی طرف لوٹے منذر بن کر, منذر بن کر لوٹے. تو یہ دونوں قومیں انسان بھی اور جن بھی مکلف, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے ضروری, باقی جانوروں کی طرح آزاد نہیں. اور اللہ تعالی شانہ نے ان کو کم درجے کا بنایا ہے اور انسان کو اعلیٰ درجے کا, یہ تابع ہوتے ہیں انسانوں کے, اسی لیے ان کی طرف پیغمبر نہیں آئے صرف منذر آئے. اور فطری طور پر ان میں غرور اور تکبر ہوتا ہے, سرکشی زیادہ ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو انسانوں میں بھی سلیم الفطرت لوگ خال خال رہ گئے تھے دو چار, تو کفر کی ظلمت عام ہو چکی تھی, تو ان کا تمرد ان کی شرارت بہت بڑھ گئی تھی, تو ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو طاقت بھی ایک خاص قسم کی دی ہے, وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں جاتے تھے اور آسمانوں کی طرف جا کر کے آسمانوں کی خبریں سن لیتے تھے. اللہ جل جلالہ عام منوالو فرشتوں کو جمع کرتے ہیں, فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں, پھر وہ فرشتے جو ہیں نیچے اترتے ہیں اور بادلوں کے اندر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا ہے, اب ہمیں کس طرح اس کو سر انجام دینا چاہیے. تو یہ اوپر تک جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں, اور سن کر کے پھر نیچے آتے ہیں, اور نیچے آ کر اس کو سامنے رکھ کر کے جو شرارت کرنی ہو کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے انسانوں کے ساتھ وہ دوستی بنا لیتے ہیں اور انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ اوپر ایسا کہا گیا ہے تو اب تم آگے جو کچھ کرنا چاہے کرو, تو وہ کوئی مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والا بن جاتا ہے, فورچون ٹیلر بن جاتا ہے, یہ بن جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے, یہ ساری شرارتیں ان کی رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کام جو ہے ذرا آزادی سے ہوتا تھا, اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے اوپر جو پہرا لگایا تھا یہ سب تکوینی طور پر ہو رہا تھا, اوپر جو پہرا لگایا تھا وہ پہرا ذرا ڈھیلا تھا جان بوجھ کے. فرشتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی ذرا دیکھو نظر بھی رکھنا, اور تم کو اگر کوئی جن نظر آ جائے تو دھکے مار کر بھگا دینا اس کو, پہلے یہ تھا. جیسے بارڈر کے اوپر امیگریشن میں بعض دفعہ ذرا لچک ہوتی ہے, معاملہ ذرا ڈھیلا سا رہتا ہے, دیکھا نہیں دیکھا بھیج دیا اندر, اور کبھی کبھی ایک دم سے پہرا سخت ہو جاتا ہے, بعض ملکوں میں کبھی سخت کبھی نرم, بعض ملکوں میں ہمیشہ نرم بعض ملکوں میں ہمیشہ سخت, تو پہرا وہاں تھا. یہ نہیں کہ اللہ کمزور تھے یا نعوذ باللہ اللہ تعالی شانہ غافل تھے, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس پہرے کو ڈھیلا رکھنے کا کے نقصانات نیچے کیا ہو رہے ہیں, نہیں, یہ سب آزمائشیں تھیں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وحی میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو اور اس پیغام میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو, اس کے لیے مستقل جو حفاظتی سامان مقرر ہوئے ان میں سے ایک سامان یہ بھی مقرر ہوا کہ اب اوپر کا پیرا سخت کر دو, اور اس کے لیے مستقل فرشتے مقرر کر دیے گئے, اور فرشتوں کو ہتھیار دیے گئے, ایمیونیشن, شہاب ثاقب, چمکدار انگارے, یوں سمجھو کہ بمب, چمکدار انگارے, الا من خطف الخطف فاتباه شهاب ثاقب, کہ اوپر سننے پر پوری پابندی اللہ نے لگا دی, فرشتے ایسے مقرر کر دیے گئے کہ برابر دیکھتے رہتے ہیں اور کسی کو سننے نہیں دیتے, لیکن اگر کوئی چوری چھپے ایک آدھ لفظ سن کر کے بھاگتا ہے, گیا اور بھاگ گیا, گیا اور بھاگ گیا, ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اس طریقے کے مطابق, تو فاد باہو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے چمکدار انگارہ, آگ کا گولا اس کا پیچھا کرتا ہے. اور چونکہ فرشتے مارتے ہیں اور فرشتے بھی مخلوق ہیں, تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ تکوینی طور پر کسی کو بچا لیتے ہیں, تو کوئی بچ جاتا ہے, کوئی زخمی ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, لیکن خوف پیدا ہو گیا, خوف پیدا ہو گیا. اب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر جو کھڑے ہوتے تھے تو یہ کہا کہ بھئی اوپر والا, بالکل اوپر والا جو بات سنے وہ جلدی سے نیچے والے کو کہہ دے. اب ظاہر ہے کہ خوف ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی گولہ باری ہوگی, تو بات سنی نہیں سنی کہ آگے پہنچا دی, اور ہو سکتا ہے کہ پھر گولہ آیا تو یہ چلا گیا. اب اس نے نیچے والے کو, اس نے نیچے والے کو, اس نے نیچے والے کو, بچا وہ بچا, مرا وہ مرا, اور نیچے تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. اور یہ فورچون ٹیلرز کاہن وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو یہ, ان کا تعلق جنوں سے ہوتا ہے, جو صحیح فورچون ٹیلر ہو. جو جھوٹا فورچون ٹیلر ہے وہ تو ہے ہی نہیں فورچون ٹیلر. تو صحیح فورچون ٹیلر ہونا یہ بھی ایک برا کام ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ برا کام. تو اس کے پاس بات آ جاتی ہے کہ کچھ انگلینڈ میں بارش, یہ سن لیا انگلینڈ میں بارش. اب اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی ہوشیاری سے جو ملانا چاہے ملا دیتا ہے, اور کبھی اگر تک بندی میں کامیاب ہو گیا تو کچھ ہوا نہیں ہوا, یہ ابھی بھی چل رہا ہے یہ سلسلہ. لیکن پہلے جو آرام سے جاتے تھے, سنتے تھے, کبھی کسی نے دھکا لگا دیا پھر چلے گئے, کوئی جان کا خطرہ نہیں, زخمی ہونے کا خطرہ, اب وہ نہیں, اب ڈر. تو کامل طور پر جو استفادہ پہلے ہوتا تھا ویسے اب نہیں ہوتا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ رکھی, یہ مختلف حدیثوں اور تفسیری روایات کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. مقام نصیبین میں, نصیبین ایک جگہ ہے شمالی عراق میں, وہاں ان کی میٹنگ ہوئی. سب غیر مسلم تھے, ان میں سے بہت سارے شریر بھی تھے, اور میٹنگ ہوئی. اور بعض تفسیری روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ میٹنگ شیطان کے اشارے پر ہوئی کہ بھئی دیکھو یہ گولہ باری کا کام شروع ہو گیا, تو ہم جو لوگوں کو بہت زیادہ شرارتوں میں لگا دیتے تھے اس طریقے سے یہ ہتھیار ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. کوئی نہ کوئی بات دنیا میں وجود پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یا یہ کہ شیطان نہیں تھا, انہوں نے ہی آپس میں مشورہ کیا. تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ فشرکو فضربو مشارق الارض و مغاربہ, بھائی پھیل جاؤ, تم سفر کرو دنیا کی مشرقوں میں, دنیا کی مغربوں میں, ڈھونڈو کہ یہ چیز کیا ہے, کہ یہ کوئی نئی نئی چیز ابھی تازہ تازہ پیدا ہوئی ہے. انہ قد حدث امر, کوئی نئی نئی چیز ابھی ابھی پیش آئی ہے جس کی وجہ سے اوپر کا پہرا سخت ہو گیا ہے, ایسے تو نہیں ہوگا. تو معلوم کرو, ڈھونڈو. ایک وفد اس طرف گیا, دوسرا وفد اس طرف گیا, تیسرا وفد اس طرف گیا, چوتھا وفد اس طرف گیا. بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ تہامہ کی طرف جو وفد گیا, عربستان کی طرف, سعودی عرب کی طرف, تہامہ کی طرف جو وفد گیا اس میں 11 یا 9 افراد تھے. بعض روایت میں 11 ہے, بعض روایت میں 9 ہے. 11 یا 9 افراد کا یہ ڈیلیگیشن, یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا, دیکھتے دیکھتے. اب پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اوپر کی یہ پہرا, اوپر کا پہرا بہت سخت ہو گیا ہے. یہ تہامہ کی طرف پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں تھے, ان کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے. ابھی اسلام کی تعلیمات کا اتنا دور نہیں تھا, مکہ مکرمہ کی زندگی میں احکام کا دور نہیں تھا. مسلمان ہوں گے تو پھر ان کو احکام بتلائیں گے نا. تو ابھی دعوت کا دور تھا مکہ مکرمہ میں کہ لوگوں کو دعوت دو اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، ایمان قبول کرو، ایمان قبول کرو، ایمان قبول کرو. اور اس سلسلے میں ہر نبی، ہر نبی ایسا منہمک ہوتا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کوئی مجھے موقع مل جائے. تو وہاں مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد میں پورے سال میں مختلف اوقات میں مختلف میلے ہوتے تھے. اور میلوں میں کیا ہوتا تھا؟ میلوں میں ہوتا یہ تھا کہ دنیا بھر کے لوگ آتے تھے، دور دور سے، جہاں جہاں سے ہو سکتا تھا لوگ آتے تھے. اور میلہ ہمارے زمانے کی طرح ایک دن تین دن کے نہیں ہوتے تھے میلے، کبھی ایک مہینے کا، کبھی تین مہینے کا، کبھی دو مہینے کا، لمبے لمبے میلے، اور تاریخیں مقرر ہوتی تھی. اس میں سے جو مشہور ترین میلے تھے ان میں سے ایک میلہ تھا اوکاز کا میلہ. اور یہ اوکاز کا میلہ شروع ہوتا تھا پہلی ذوالقعدہ کو اور چلتا رہتا تھا آخری ذوالقعدہ تک. پورے 30 دن کے لیے یہ میلہ رہتا تھا یا 29 دن کے لیے. اور یہ بہت اہم اس لیے تھا کہ حج سے پہلے ہوتا تھا. تو حج سے پہلے ہوتا تھا تو دنیا بھر کے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے کہ چلو میلے میں بھی شرکت کر لیں گے اور حج بھی کر لیں گے. اس لیے مجمع بہت ہوتا تھا. اور یہ مقام اوکاز میں ہوتا تھا. اور مقام اوکاز کہاں؟ مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے، مکہ مکرمہ سے طائف جاتے ہوئے پہلے مقام نخلا آتا ہے، ایک وادی ہے جس کو مقام نخلا کہتے ہیں، بطن نخلا. تو مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے پہلے نخلا آتا ہے اور نخلا کے بعد آتا ہے طائف. تو نخلا اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں یہ میلہ ہوتا تھا اوکاز کا. اور ان میلوں میں اس زمانے کے اعتبار سے، ہمارے زمانے کے میلوں سے قریب قریب، لیکن اس زمانے بہت بڑے بڑے میلے. پہلے تو ایک تجارت بہت ہوتی تھی، مختلف جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، میں اپنے علاقے سے اپنی چیزیں لا رہا ہوں، آپ اپنے علاقے سے اپنی چیزیں، ایکسچینج ہوتی تھی، تجارتیں ہوتی تھی. اور پھر ثقافتی پروگرام ہوتے تھے، کلچرل پروگرام ہوتے تھے ان کے، شعر و شاعری کا مقابلہ، تیر اندازی کا مقابلہ، اور عیاشیاں بھی، تماشے بھی، ناچ، ناچنا، کھیلنا، کودنا، شراب پینا. تو ہر قسم کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ کی چیز ہوتی تھی. اس لیے بہت بڑا مجمع ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع کو ہاتھ سے کہاں جانے دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اوکاز میلے میں جانا چاہیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے. اور مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہوئے اور سفر کرتے کرتے جب مقام نخلا میں پہنچے تو رات ہو گئی. رات ہو گئی تو قیام وہاں گیا، قیام وہاں گیا، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو کھلے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہر القرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں فجر کی نماز میں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بس استغراق کی کیفیت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے، یہ تہامہ کی طرف جن کو بھیجا تھا، یہ 7 یا 9 آدمی وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب ہم نے پھیرا اور متوجہ کیا جن کی ایک جماعت کو. ہم نے کیا تھا یہ اس لیے کہ آپ رسول الثقلین ہیں، تو آپ کی دعوت جنات تک بھی تو پہنچانی تھی. یہ ہم نے انتظام کیا تھا. تو سب سے پہلا انتظام ہم نے یہ کیا کہ آسمان کی خبروں پر پابندی لگا دی. اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو یہ مشورہ نہ کرتے، اور مشورہ نہ کرتے تو آتے نہیں. اور پھر پوری دنیا میں جو وفود گئے جنات کے، ان میں سے جو سب سے پاکیزہ 7 یا 9 تھے، ان کا انتخاب ہوا تھے ہم آگے لیے. سب سے جو پاکیزہ تھے، یہ نصیبین ہی کے جن تھے. اور نصیبین کے جن جو ہیں ان کے بارے میں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ شورفا کے خاندان ہوتے تھے. میٹنگ بھی وہیں ہوئی اور وہیں تو ان کو بھیجا گیا یہاں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے. اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، تصورات کی دنیا میں اگر ہم جائیں کیا سما ہوگا. کھلا میدان آسمان کے نیچے، فجر کا وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کہ وقت جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اسی لیے جو فجر کی نماز میں جو قرات طویل کی جاتی ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کی نماز کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کون سے فرشتے؟ وہ اوپر جانے والے اور نیچے آنے والے. تو جو نیچے ہیں پہلے سے آئے ہوئے ہیں وہ تو موجود ہی ہیں, اب یہ اپنی شفٹ ختم کر کے جا رہے ہیں اور وہ دوسرے آ رہے ہیں, تو یہ جاتے ہیں فجر کے بعد اور وہ آتے ہیں فجر سے پہلے. تو رات اور دن والے دونوں جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں اور فجر کی تلاوت کو سنتے ہیں. تو فرشتوں کو تو اتنا شوق ہے فجر کی تلاوت سننے کا کہ جن کی شفٹ فجر کے بعد شروع ہو رہی ہے فجر سے پہلے ہی آ جاتے ہیں, اور جن کی شفٹ ختم ہو رہی ہے وہ فجر سے پہلے آگے والے فرشتے آ جاتے ہیں تو چلے نہیں جاتے کہ چلو آپ آ گئے تو اب ہم چلے جاتے ہیں, نہیں, وہ جلدی آ جاتے ہیں, یہ لیٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہم فجر کی قرات کو سن کر جائیں گے. تو جو اس فجر کی تلاوت کو سننے کے مکلف نہیں ان کو تو اتنا شوق ہے قرآن سننے کا, یہ جو ائمہ پڑھتے ہیں ان قرآنوں کو سننے کا, ان تلاوتوں کو سننے کا, اور جن کو مکلف کیا گیا ہے وہ فجر کی نماز میں بالکل مختصر تلاوت. آج کل مسجدوں کا عام حال جو ہے وہ یہی ہے کہ بالکل مختصر تلاوت. طوالِ مفصل مسنون ہے, مستحب ہے کہ طوالِ مفصل میں سے تلاوت کی جائے, اور بخاری شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ طوالِ مفصل سے ہٹ کر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز میں ہر رکعت میں کم سے کم 60 آیات پڑھتے تھے, زیادہ سے زیادہ 100 آیات پڑھتے تھے, کم سے کم 60 اور زیادہ سے زیادہ 100, 60 اور 100 کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. میں ائمہ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ ارباب علم ہیں, مسنون قرات کیجئے فجر کی نماز میں, مسنون قرات کیجئے. تو یہ انہوں نے جب کانوں میں چلتے چلتے کانوں میں تو برابر دیکھ رہے تھے کہ کوئی نئی چیز نظر آ جائے, تو جب کانوں میں تلاوت کی آواز آئی فلما یستمعون القرآن تو قرآن سننے لگی. اب اس کے آگے تفصیل کہ فلما حضروہ, جب وہ اس موقع قرات پر حاضر ہو گئے, موقع قرات پر حاضر ہو گئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے, قالوا انصتوا, تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور خاموش ہو کر کے سنو. فلما قضی, اور جب وہ تلاوت ختم ہو گئی, جب وہ پوری کر دی گئی, تلاوت پوری کر دی گئی, ولو, تو پیٹ پھیر کر چلے گئے, یعنی واپس چلے گئے, الی قومہم, اپنی قوم کی طرف, لیکن چلے گئے منذر ہونے کی حالت میں, ڈرانے والے بن کر منذر ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پتا نہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ جنات آئے تھے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے خبر دی, یہ بھی معجزہ ہوا, ایک درخت نے خبر دی, اس لیے کہ صحابہ نے تو دیکھا نہیں ان کو, ایک درخت نے خبر دی کہ ابھی ابھی جنات آئے تھے اور وہ تمہارا قرآن سن کر کے چلے گئے ہیں. یہ اجمالی خبر دی درخت نے, اور تفسیری خبر کس نے دی؟ خود اللہ تعالی شانہ نے, سورہ جن کو نازل کیا, قل اوحی الیہ, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میرے اوپر وحی کی گئی ہے, اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے. کیا پیغام بھیجا؟ انہ استمع نفر من الجن, کہ جنات کی ایک جماعت قرآن سن گئی. فقالوا, اور انہوں نے یہ کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا, عجیب قرآن سنا, عجیب قرآن سنا, عجائبات سے بھرا ہوا قرآن سنا. جو طلب کے ساتھ سنتا ہے, طلب, جو طلب کے ساتھ سنتا ہے, جو طلب کے ساتھ سنتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے, بعض محققین نے, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ بارگاہ نبوی میں آتے تھے تو طالب بن کر آتے تھے, اور وہاں سے اٹھتے تھے پہلی ملاقات سے تو پھر معلم بن کر جاتے تھے. آتے تھے طالب بن کر، جاتے تھے مولوی بن کر. طلب لے کر کے کوئی آتا ہے تو فیضان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ سینے کو بھر دیتا ہے. ایک ہی مجلس میں وہ معلم بن کر کے جاتے تھے، ہادی بن کر جاتے تھے، آتے تھے طالب بن کر جاتے تھے ہادی بن کر. تو الفاظ تو دیکھیے، انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا. یہدی الی الرشد، وہ رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز ہرگز اللہ تعالی شانہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے. اب یہ منذر بن کر کے وہاں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا کہ آئے تھے، اور جن روایات میں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے باقاعدہ ملاقات ہوئی، یہ اس رات کا واقعہ نہیں ہے. اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں چلا، محقق قول یہی ہے. اور وہ جو روایات ہیں کہ جن میں پتا چلتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصار مقرر کیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جو میں نے خط کھینچا ہے اس سے باہر مت نکلنا، کچھ بھی ہو جائے. بعض روایت سے پتا یہ چلتا ہے کہ عجیب و غریب آوازیں آئی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سن رہے تھے اور دل نے چاہا کہ میں لوگوں کو مدد کرنے کے لیے لاؤں، پتا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ جنات کی آواز سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بادل جیسے اندھیرے مجھے نظر آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کالی کالی شکلیں تھیں اور انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور بعض روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کیا اور لاٹھی بھی ہاتھ میں اٹھا لی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا اور انہیں خاموش کیا. اور بعض روایت سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک جن آیا تھا اور وہ مجھے دعوت دینے کے لیے آیا تھا کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیے، میں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا ہے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. بعض روایت سے پتا یہ چلتا ہے کہ ایک شخص جنوں میں سے قتل ہوا ہے اور دو جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو وہ فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آئی تھی. یہ جو روایات ہیں یہ پھر اور ملاقاتیں. علامہ خفاجی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے، احادیث کے تتبع سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے ساتھ ایسی مجموعی شکل میں کل 6 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اکے دکے جن سے تو بہت ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، لیکن ایسی اجتماعی شکل میں 6 مرتبہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہاں اس موقع پر ملاقات نہیں ہوئی، چلے گئے، ایمان لے آئے، اجمالی طور پر درخت نے اطلاع کر دی، اور پھر اللہ جل جلالہ عمن والہ نے پوری سورہ جن نازل کی، جس سے پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ جب گئے تو میں نے کہا کہ آتے تھے طالب بن کر اور جاتے تھے ہادی بن کر، معلم بن کر، جا کر کے انہوں نے کام شروع کر دیا. قالو، یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا قومنا، یہ ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ان کو بھی علم ہوتا ہے، تو ان کو بھی علم تھا کہ پہلے کوئی موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر آئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا ہوگا ان کی تعلیمات پر، منذرین کے ذریعے. ان کے لیے وہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن منذرین کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہ بھی ان کو علم ہوگا آگے. اور اسی لیے یہاں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اور یہ کتاب کیسی ہے یہ جو اتاری گئی ہے، یہ قرآن، مصدقاً لما بین یدیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ان میں سے کسی کتاب کا یہ انکار نہیں کرتی، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ انجیل بھی آئی تھی، تورات بھی آئی تھی، زبور بھی آئی تھی، صحیفے بھی آئے تھے، اور یہ صحیح تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھے، تصدیق کرتی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ بعد میں ان میں تحریف ہو گئی. اور یہ کتاب جو ہے ایسی ہے کہ یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ویلا طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. تو یہاں سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انزل من بعد عیسیٰ، ایک کتاب ایسی ہم نے سنی آج کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی تھی اس کے بعد اب اتاری گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، انزل من بعد موسیٰ کیوں کہا، من بعد عیسیٰ کیوں کہا؟ اسی وجہ سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ جو جماعت آئی ہوئی تھی یہ مشرکین کی یا کفار کی نہیں تھی، یہ مذہبی تھی، یہ یہودی لوگ تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے لوگ تھے، بعض حضرات نے یہ کہا. لیکن یہ صرف قیاس آ رہی ہے، کوئی اس پر دلیل نہیں ہے، حدیثوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ یہودی تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالی شانہ نے جو کتاب نازل کی تھی تورات، یہ سماوی کتب میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جامع تھی، اور انجیل کے جو احکام تھے ان میں سے اکثر احکام وہ تورات کے تابع تھے، مستقل کوئی کتاب نہیں، اکثر احکام تورات کے تابع، اور جو موسیٰ علیہ السلام والی کتاب تھی وہ مستقل، پہلے کی سماوی کتب سے ہٹ کر مستقل احکام. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغمبروں میں ایک خاص مقام ہے اسی کتاب کی وجہ سے، اس لیے کہ جیسے احکام ہوں گے ویسے پیغمبر کا رتبہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خاص مقام اور تورات کا بھی ایک خاص مقام. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، فاتو بکتاب من عند اللہ، غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے کہ فاتو بکتاب من عند اللہ ہوا اہدا منہما، تم اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے ایک ایسی کتاب لے آؤ جو ان دو کتابوں سے زیادہ بہتر ہو، صرف قرآن نہیں، قرآن اور تورات سے بہتر ہو. معلوم ہوا کہ تورات کا بھی ایک مقام ہے، اور تورات کے مقام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک مقام. اسی لیے قرآن دوسری جگہ پر کیا کہتا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغمبر بھیجا تھا. ایسا نہیں کہا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیجا ہے جیسا کہ عیسیٰ کو بھیجا تھا، جیسا کہ داؤد کو بھیجا تھا. اور بنو اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں وہ سب تورات ہی کی طرف دعوت دیتے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا، تورات کا مقام اونچا، اس وجہ سے وہ مشہور بھی زیادہ تھے لوگوں میں، اس لیے تذکرہ اس کا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تذکرہ کیا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو ان کے بعد ایک نئی کتاب اتری ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام متفق علیہ نبی نہیں ہے اہل کتاب میں، اور موسیٰ علیہ السلام متفق علیہ ہے، اسی کے نصارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور یہود صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو اگر ان کا ذکر کرتے تو یہود کو اس میں دلچسپی نہ ہوتی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ موسیٰ جن کو تم بھی مانتے ہو اور تم بھی مانتے ہو، ان پر جیسی کتاب نازل کی گئی تھی ویسے ہی ایک پیغمبر آئے ہیں، اور ان پر ویسی ہی ایک کتاب اتاری گئی ہے. تو دونوں گروہ جو ہیں وہ توجہ کریں گے. اور آگے انہوں نے کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہ ہماری قوم، یہ جو اللہ کا داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے، نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن قبول کر لو، ان کے پیغام کو قبول کرو، وآمنوا به، ان پر یا اس پر، قرآن پر یا نبی پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالی شانہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے. یہاں دو بحثیں ہیں، ایک بحث تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ, ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو معاف کر دے گا. تو ایک آسان رستہ اس سے نکلنے کا تو یہ ہے, یہ طلبہ کے لیے ہے, کہ من کو زائد قرار دے دو کہ یہاں من زائد ہے. من زائد کا مطلب یہ ہے کہ من کو کا ٹرانسلیشن نہیں کرنے کا, من کے بغیر ہی معنی کو سمجھنے کا. جسے ہمارے انگلش میں سائلنٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا, ایل ای آئی سی ای ایس ٹی ای آر, اور بولتے ہیں صرف لیسٹر, جس میں بہت سارے حروف جو ہیں ان کو بولتے ہی نہیں. تو ترجمہ کرتے ہوئے یغفر لکم من ذنوبکم میں من کا ترجمہ ہی نہیں کرنے کا, اسے سائلنٹ کر دینے کا, یہ زائد ہے ایکسٹرا. تو یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. ایمان لے آؤ, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا, یہ من زائد ہے. اور اللہ کیا کرے گا, وہ یجیرکم من عذاب علیم, اور تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے. لیکن کل بھی میں کہہ رہا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ مفسرین میں سے بھی بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہو, کہ قرآن مجید کی جب تشریح کی جائے تو اس میں حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ کوئی بھی لفظ زائد نہ ہو, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کوئی زائد چیز بولے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ویغفر لکم من, ویغفر لکم ذنوبکم کہہ دیتے, یہ من بولنے کی ضرورت کیا ہے جب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس سے قرآن مجید میں جہاں کہیں دو احتمال ہو کہ یہاں یہ لفظ زائد ہے, اور دوسرا احتمال ہو کہ نہیں زائد نہیں بلکہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, تو دوسری تفسیر کی طرف جانا چاہیے تاکہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو زائد نہ قرار دیا جائے. اللہ تعالی شانہ تو افصح الفصحاء ہے, تو قرآن میں کوئی لفظ زائد نہیں. تو یغفر لکم من ذنوبکم میں ایک توجیہ تو یہی کی ہے کہ یہاں زائد ہے. اب جو لوگ اس کو من تبعیض یا مان رہے ہیں اور زائد نہیں مانتے, انہوں نے یہ کہا کہ یغفر لکم من ذنوبکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالی شانہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا, بعض کو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کو معاف کر دے گا, حقوق العباد کو نہیں. حقوق اللہ کو معاف کر دے گا, حقوق العباد کو نہیں. اس میں پھر محققین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں, حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ, تو حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو مزید گہرائی میں گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں, اور حقوق العباد دو قسم کے ہیں. حقوق العباد دو قسم کے ہیں, یہ طلبہ کے لیے ہے خاص. حقوق العباد دو قسم کے ہیں, کچھ وہ حقوق ہوتے ہیں جن میں معافی کی ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ وہ حقوق ہوتے ہیں جن میں معافی کی ضرورت نہیں. مثلاً ایک شخص مسلمان ہوا اور اس نے کسی کا قتل کیا تھا, تو اس میں تو معافی کی ضرورت ہے. اور دوسرا, اس نے کسی سے قرض لیا تھا, اس میں معافی کی ضرورت نہیں, اس میں تو ادا کرنا ہے. تو کہا کہ اگر تم ایمان قبول کرو گے تو حقوق اللہ بھی معاف ہو جائیں گے, اور تمہارے وہ حقوق العباد بھی معاف ہوں گے جو معافی کے محتاج ہیں. البتہ وہ حقوق العباد جو معافی کے محتاج نہیں ہیں, وہ چونکہ معافی کے محتاج نہیں ہے اس لیے معاف نہیں ہوں گے. تو بعض ہوں گے سے مراد وہ جو معافی کے محتاج ہیں, اور نہیں ہوں گے سے مراد وہ جو معافی کے محتاج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ مین کے ذریعے گویا ہمیں ایک علمی کاوش کرا کر کے ہمارے سامنے فائدہ ہوا کہ ایک علمی بات معلوم ہوئی. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ گے, ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول کرنے تک حقوق العباد, حقوق اللہ کے جتنے تم نے گناہ کیے ہیں وہ سارے معاف, اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ کرو گے وہ معاف نہیں ہے. تو تمہاری پوری زندگی کی جو برائیاں ہیں, ایمان قبول کرنے سے پہلے کی, ایمان قبول کرنے کے بعد کی, تو یہ پوری جو برائیاں ہیں ان میں سے بعض, یعنی ایمان قبول کرنے سے پہلے والی ساری برائیاں معاف ہو جائے گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اب معاملہ درست ہی ہو گیا اور اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وہ یجیرکم من عذاب الیم, یہاں ایک دوسری بحث ہے, اور وہ بحث یہ ہے کہ جنات کے ساتھ اللہ تعالی شانہ آخرت میں کیا معاملہ کریں گے. تو اس میں علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جو برے جنات ہیں انہیں تو سزا ملے گی اور جو اچھے جنات ہیں ان کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو جانوروں کے ساتھ، کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ مٹی ہو جائیں گے، جنت صرف انسانوں کے لیے. علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے. یہ مجھے ذکر کرنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی اس قول کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جنات کو آخرت میں اجر و ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں ان کو جزا نہیں ملے گی، سزا ملے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب حضرات کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ وہی کیا جائے گا جو انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، بروں کو جہنم اور اچھوں کو جنت. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے اور دوسرے حضرات نے بھی اس قول کو منسوب کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنوں میں سے جو اچھے ہوں گے انہیں مٹی بنا دیا جائے گا، جنت ان کو نہیں ملے گی، اور جو برے ہیں ان کو سزا ملے گی، اور جب سزا بھگت لیں گے تو اس کے بعد پھر ان کا بھی معاملہ ختم ہو جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کو منسوب کر کے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاندین ہیں وہ ان پر طعن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ تتبع سے علماء محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کوئی قول منقول ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں کہیں یہ بات ملتی ہی نہیں ہے کہ جنات کا مرنے کے بعد کیا ہوگا، توقف ہے ان کی طرف سے. اب توقف کیوں ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کی طرف یہ قول منسوب کرنا صحیح نہیں ہے. اور ہمارے حنفی علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ راجح اور بہتر یہی قول معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان مکلف ہے اس طرح جن مکلف ہے، جس طرح یہ محنت کرتے ہیں اس طرح یہ محنت کرتے ہیں، اور جس طرح ان کو شرارت پر جہنم ملے گی ان کو بھی شرارت پر جہنم ملے گی، تو جس طرح ان کو اچھے کاموں پر جنت ملے گی تو ان کو بھی جنت ملنی چاہیے. اور اس پر جو ہے قرآن مجید میں کسی جگہ اصل میں تصریح نہیں ہے، قرآن میں صرف اتنا ہے کہ وہ یجیرکم من عذاب علیم، اس وجہ سے یہ بعض حضرات اس کی طرف گئے ہیں. لیکن غور و فکر کرنے سے کچھ قرائن ہے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہیدنا علی انفسنا وغرتھم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ذلک الم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلھا غافلون. یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ جن اور انس دونوں کو. اور آگے کیا ہے؟ ولکل درجات مما عملوا، ان میں سے ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہوں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو. اور سورہ رحمان بھی ہے، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو کسی انسان یا جن نے پہلے چھویا نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں چھوئیں گی. اس سے راجح یہی ہے کہ ان کو بھی اچھائی کا بدلہ انشاءاللہ ملے گا. اب آگے جو ہے آخری اب آیت ہے اس سلسلے میں، اکثر حضرات تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی جنات ہی کا قول ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بس جنات کا قول یہاں ختم ہو گیا. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کو لبیک کہو اور ایمان لے آؤ اس پر، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں نجات دے گا، بچا لے گا دردناک عذاب سے. اور یہ بھی آگے جنات ہی کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کو لبیک نہیں کہے گا، ایمان قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں کسی جگہ بھی بھاگ کر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں بچ سکے گا آخرت میں بھی نہیں، اولئک فی ضلال مبین، اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے کہ بچ جائے گا تو یہ کھلم کھلی گمراہی میں ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ نہیں بچ سکوں گا اگر ایمان قبول نہیں کرتا، پھر بھی کھلم کھلی گمراہی میں ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری جملہ ہے کہ جو اللہ کے طرف بلانے والے کو لبیک نہیں کہے گا، وہ یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے وعید ہے. تو میرے بھائیو یہ آخری جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے بھی باعث عبرت ہے کہ جو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے پیغام کی طرف توجہ نہیں کرے گا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو, تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کسی جنگل میں بھاگ جاؤں گا, کسی پہاڑ میں پناہ لے لوں گا, کسی گار میں چلا جاؤں گا, ملک چھوڑ کر سمندر میں چلا جاؤں گا, اللہ مجھے کہاں پکڑے گا. فلیس بمعجز فی الارض. اور یہ کہ بھائی ٹھیک ہے کہیں چھپ نہیں سکوں گا لیکن بہت طاقت ہے, میرے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت لوگ ہیں, میرے اوپر حکومت ہاتھ ڈالے. کہ ولیس لہ من دونہ اولیاء, ایسا سوچنے والے اولئک فی ضلال مبین. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو ہدایت عطا فرمائے, قرآن مجید اور احادیث شریفہ اور دینی علوم کو طلب کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. طلب کے ساتھ سننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر چیز گھر چھوڑ کر کے آئے اور یہ لے کر کے آئے کہ میں آج اس گفتگو کو اس نیت سے سنوں گا کہ اس گفتگو کی روشنی میں میری زندگی میں مجھے جو برائی نظر آئے اس برائی کو میں سمجھوں اور اس برائی کو سمجھ کر پہچان کر میں اس کی اصلاح کروں, اس جذبے کے ساتھ آئے. تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے بہت مدد ملتی ہے, جو بھی طلب صادق لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس کو بہت مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, اور یہ جو دروس کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے, انہیں موت تک جاری رکھے, اللہ تعالیٰ قرآن پورا کرا دے, اور اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جاتی ہیں بلکہ پہلے تو ایک اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق دے, صحیح بیان کرنے کی توفیق دے, اور اس کے بعد بولنے والے کو سننے والوں کو اللہ تعالیٰ شانہ عمل کی توفیق دے, اور یہ جو بولا جا رہا ہے جو محفوظ ہو رہا ہے تقریری شکل میں, ابھی اللہ کرے آگے جا کر کوئی تحریری شکل میں بھی ہو جاوے, اور قیامت کی صبح تک یہ ہدایت کا ذریعہ بنے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کی تعلیمات کو پورے عالم میں عام فرما دے, اس کی قدر دانی کی ہر فرد بشر کو توفیق عطا فرماوے, بالخصوص مسلمانوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم افتح اقفال قلوبنا لذكرك. اللهم انا نسالك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم ارحمنا بالقران العظيم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته اناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا, وجلاء أحزاننا, وذهاب غمومنا وهمومنا, وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا, وما أسررنا وما أعلنا, وما أنت عالم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك,
والشوق إلى لقائك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا واسع الفضل اغفر لنا، يا واسع الفضل اغفر لنا، يا واسع الفضل اغفر لنا. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.